الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 16 کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں ایک نہایت اہم قاعدہ بیان کیا گیا ہے، دین شریعت، دین کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا قانون، اس قانون کے اطلاقات کے بارے میں جو بڑے اہم سوالات بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین سوال کا اس میں جواب ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس اصول پر بنائی ہے وہ اصلاً آخرت پر ایمان کا امتحان ہے. تمام پیغمبر اسی مقصد سے آئے ہیں، وہ انسان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ابدی زندگی یا ابدی زندگی کی راحت یہ مفت میں نہیں مل سکتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان برپا کیا ہے. تم اس امتحان میں پورے اترو گے تو یہ نتیجہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، اس میں ناکام ہو جاؤ گے تو اس کے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے. اس میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر دنیا کی اس زندگی کو اصل قرار دے دیتا ہے. میں یہاں پیدا ہوا ہوں، مجھے اسی جگہ رخصت ہو جانا ہے، اس کی کوئی ابتدا ہے تو یہ کائنات جانے، اس کی کوئی انتہا ہے تو ہوتی رہے گی، میرا آنا اور میرا جانا وہ اسی دنیا میں ہے. یہ تصور جب قائم کر لیا جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی پھر جو کچھ نیکی کرے گا، خیر کرے گا، اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دے گا، ان کے نتائج و عواقب دیکھے گا، وہ سب پھر دنیا کے لحاظ سے دیکھے گا. میں یہاں آیا ہوں، یہ ایک مدت ہے جو مجھے دی گئی ہے، اس میں میں کچھ کارنامے کروں گا تو کر لوں گا، میں اگر کسی کی کوئی خدمت کروں گا تو ہو جائے گی، میں اگر اپنی صلاحیتوں کا کوئی اظہار چاہوں گا تو وہ میری ثواب دید ہے. دنیا ہی اصلاً مطلوب ہے، دنیا ہی اصلاً مقصود ہے. تو اس کا جواب دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، یعنی آگے کی آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی اور زینت چاہتے ہیں. دنیا میں حسنات تو ہر شخص چاہتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن احتیاجات کے ساتھ پیدا کیا ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ پوری ہوں. دنیا میں زینت بھی ممنوع نہیں قرار دی گئی. خود قرآن مجید نے سورہ اعراف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ زینت کی سب چیزیں تو ہم نے پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں. تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو دنیا اور اس کی زندگی، دنیا اور اس کی زینت، اس زندگی کی زینت، اس زندگی کی خوبی، اس زندگی کی کامیابی، اسی کو اصل سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو یہیں چکا دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. اور پھر یہ بتایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مزید وضاحت کی ہے کہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے بنایا وہ سب ملیا میٹ ہوا اور ان کا کیا درا باطل ہے. یہ سورہ ہود کی آیت 15-16 کا ترجمہ ہے، اس کو ہم پڑھ چکے، اس کی وضاحت بھی ہو چکی. اس پر جو حاشیہ میں نے لکھا ہے اس کو سن لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے. یہ ایک سنت الہی کے حوالے سے ان کے مغالطے پر تنبیہ فرمائی ہے، یعنی اس میں جو ضابطہ یا قاعدہ بیان ہوا ہے یہ من جملہ سنن الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے اختیار کیے ہیں ان کو سنت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ سنن کیا ہیں یہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک باب قائم کیا ہے سنن الہیہ کا، اس میں وہ تمام سنن بیان بھی کر دیے، یعنی کیا طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قاعدے کے طور پر طے کر دیا ہے کہ اس دنیا میں ملحوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وہ طریقے اختیار کرتا ہے، اور یہ اصل میں وہ سنن ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی قاعدہ یہی طریقہ ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک سنت الہی کے حوالے سے ان کے مغالطے پر تنبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں اسی کے لیے جیتے اسی کے لیے مرتے اور آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی دنیا ہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے، آخرت سرے سے زیر بحث ہی نہیں، اسی کو ہدف قرار دے کر وہ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے بارے میں سنت الہی یہ ہے کہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہتا ہے دے کر اسی دنیا میں بے باک کر دیتا ہے، جو اس نے انصاف کے قاعدے مقرر کر رکھے ہیں ان کے مطابق دنیا میں اگر انہوں نے کوئی خیر کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، کوئی بھلائی کا کام کیا ہے، یا دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے کچھ مواقع پائے ہیں اور ان کو استعمال کیا ہے، تو اس سے جو نتائج نکلنے چاہیے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے اس کے صلے میں، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور انسانوں کے ساتھ عدل کی بنیاد پر معاملہ کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے اس نے ظہور عدل کی جگہ مقرر کر رکھی ہے، وہ قیامت کے بعد ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کے لیے ظہور عدل کی جگہ یہی دنیا ہے، تو جو کچھ ان کو دینا ہے وہ دے دیا جاتا ہے اور ان کی تمام کارگزاریوں کا پھل انہیں یہی مل جاتا ہے۔ اس سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخرت اگر ہوئی بھی تو اس میں بھی وہی خدا کے محبوب ہوں گے۔ فرمایا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت تو ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، اس کے مطابق وہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، یعنی جزا و سزا کا قانون کیا ہے، اگر تو دنیا ہی کو مطلوب بنایا گیا ہے تو پھر دنیا میں حساب چکا دیا جائے گا، نیکی خیر بھلائی اس طرح کے جتنے کام بھی کیے گئے ہیں وہ سب کے سب یہیں حساب کے پہلو سے بے باک ہو جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، البتہ یہ ہے کہ آخرت پھر ان کے لیے سزا کی جگہ ہے، وہ معاملہ وہیں ہوگا۔ تو یہ بات بیان کر دی اور متنبہ کر دیا کہ یہ منکر تو ہو رہے ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا چیز آفت بن گئی ہے، وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ان کا یہی تصور ہے، اس تصور نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان پر یہ حقیقت واضح کر دو۔ اس کے بعد پھر مضمون آگے بڑھا ہے اور اسی طرح استدلال شروع کر دیا ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد من ومن قبلہ کتاب موسیٰ امامًا ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من العذاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ من انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے، یعنی اب گویا ایک طرف ان کے تصورات ہیں، ان کے مضمومات ہیں، دنیا دنیا کی زندگی، آخرت، پیغمبر، ان کی دعوت، ایک پہلو سے یہ اس کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو اب یہ بتایا کہ ذرا تقابل کر کے دیکھو کیا صورتحال ہے، ایک طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور اس نے کیا کیا ہے، پیغمبر نے یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کے اس بینہ کو نمایاں کر دیا ہے، اپنے پروردگار کی طرف سے جو ایک برہان اس کو دی گئی تھی وہ تمہارے سامنے اس نے رکھ دی ہے. یہ کون سی برہان ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے اس سے مراد وہ نور فطرت ہے جو حق و باطل اور خیر و شر کے مبادی میں امتیاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر ودیت کر دیا. ہر انسان کے اندر یہ برہان ہے. میں آپ سب لے کر آئے ہیں لیکن یہ برہان ایک روشنی کی طرح ہے. آپ اگر اس پر حجابات ڈالتے جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ ایک ٹمٹماتا ہوا دیا رہ جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی روشنی میں کوئی چیز بھی باہر نہ آئے. یہاں تک بھی بعض اوقات انسان اس کو ضائع کر دیتا ہے. لیکن اگر اس روشنی کی لو انسان بڑھاتا ہے, اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, جہاں جہاں روشنی پھیلتی ہے وہاں حقائق کو دیکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس روشنی کی لو بھی بڑھاتا ہے, اور پھر اس کے بعد نور نلا نور آسمان سے جو ہدایت آتی ہے وہ بھی اس کے لیے رہنما بنتی ہے. تو بتایا گیا کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے, نور فطرت ہے, اس نے اس نور کو بجھنے نہیں دیا. یہ نور دیا اس لیے گیا تھا کہ انسان کے اندر حق اور باطل میں, خیر اور شر میں کم سے کم مبادی کے حد تک, یعنی جو ان کے بنیادی اصول ہیں, جو بیج ڈالا گیا ہے انسان کے اندر, اس کو وہ اچھی طرح سمجھ لے, اور اس کی بنیاد پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبردار کرنے والا نہ بھی آئے, کسی خبردار کرنے والے کی دعوت اس تک نہ بھی پہنچے, تو وہ دنیا میں اندھا ہو کر زندگی نہ بسر کرے, اس کے لیے ایک اہتمام اللہ پروردگار عالم کی طرف سے پیدائش کے ساتھ ہی کر دیا گیا ہے. تو اس سے وہ مراد ہے. ایک طرف اپنے پروردگار کی طرف سے برہان لے کر آنے والا شخص ہے. کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے, پھر اس کی تائید میں وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمًا, اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے پروردگار کی طرف سے آ جاتا ہے. یعنی برہان تو اندر موجود تھی, اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا نور رکھا تھا, خیر و شر کا الہام کر کے اور اس کا شعور ودیت کر کے اس کو بھیجا تھا, اس کے بعد وہی بھی آ گئی. یعنی اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے جب انتخاب کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کیا, وہ مخاطبہ الہی سے سرفراز ہو گئے. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وحی الہی, یہ جو شاہد آیا ہے, گواہ آیا ہے پروردگار کی طرف سے, یہ کیا ہے؟ یہ وحی الہی ہے. تو اس سے دونوں کا رب بھی واضح کر دیا. اصل کیا ہے؟ وہ نور فطرت جو انسان کے اندر موجود ہے. اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ یہ پورا دین, اللہ تعالیٰ کی پوری ہدایت, یہ اسی فطرت پر مبنی ہے. اس کے مبادی وہاں ہے, اس کا بیج تمہارے اندر بو دیا گیا ہے. یہ برگ و بار لاتا ہے. تو جب برگ و بار لاتا ہے تو پورا دین بن جاتا ہے. تو انسان کے اندر جو فطرت کا نور ہے, فرمایا کہ وہ اس پیغمبر کے پاس تھا, پھر ان کے اوپر اللہ کی وحی آ گئی ہے. وحی کس حیثیت سے آتی ہے؟ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آتی, اسی نور فطرت کے مضمرات, تقاضے, تفصیلات نمایاں کرتی ہے, اور اس طرح گویا ان مبادی پر گواہ بن جاتی ہے جو انسان کے اندر ودیت کیے گئے ہیں. یعنی وحی الہی جو نور نلا نور, روشنی پر روشنی ہو کر آتی ہے, یعنی وہ تاریکی میں نہیں آتی, اندر ایک روشنی ہے, اس روشنی کے اوپر ایک روشنی آتی ہے اور اس روشنی کو بڑھا کے ہر چیز کو بالکل نمایاں کر دیتی ہے. روشنی پر روشنی ہو کر آتی اور انسانی فطرت کے اندر خدا کے ودیت کردہ مبادی کی تصدیق کر دیتی ہے. یعنی جو کچھ اندر موجود تھا اس کے لیے اگر الفاظ نہیں تھے, اگر وہ ایک احساس تھا اور اس نے اس احساس سے بڑھ کر شعوری ادراک کی صورت اختیار نہیں کی تھی, اگر وہ شعوری ادراک تھا لیکن بالاجمال تھا, اس کی تفصیلات نمایاں نہیں ہوئی تھیں, تو یہ وحی آتی ہے اور یہ ان تمام مبادی کی تصدیق کر دیتی ہے. یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ اصلاً وہاں موجود تھا, وہی حقیقت ہے جو انفولڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ وہی آ کے, یہ روشنی آ کے اس کو اس طرح نمایاں کرتی ہے. تو اس لیے اس کو نورن علی نور کہا ہے, روشنی پر روشنی. لفظ یتلوہ میں ضمیر مذکر آئی ہے, یعنی پیچھے لفظ بینہ تھا لیکن اس کے لیے ضمیر مذکر کی آ گئی ہے. اس کا مرجع لفظ بینہ ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ عربی زبان کے طالب علموں کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینہ میں تو تانیث کی علامت موجود ہے, تو پھر اس کے لیے ضمیر مذکر کیوں آئی ہے؟ اس کے بارے میں نے وضاحت کی ہے, لیکن اس کی تانیث چونکہ غیر حقیقی ہے اس لیے یہ معنی کے لحاظ سے آ گئی ہے. یعنی اگر تو تانیث حقیقی ہے, حقیقی تانیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے امرأة ہے, عورت, تو یہ حقیقی ہے. لیکن لفظی تانیث, اس میں بعض اوقات جو مدعا ہوتا ہے اس لفظ سے جو چیز مراد ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر ضمیریں آ جاتی ہیں. تو یہ قرآن کی عربی کا عام اسلوب ہے, اس لیے اس میں کوئی استجاب نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ گواہ آ گیا, یعنی ایک فطرت میں نور دیا گیا تھا, اس کی حیثیت اصول اور مبادی کی تھی, اس کو ایک بیج سمجھیے, یہ پھر جو کچھ اس کے اندر مضمرات ہیں ان کے لیے گواہ آ جاتا ہے وحی کی صورت میں. فرمایا وہ بھی اس پیغمبر کے پاس آ گیا ہے. اور یہی نہیں کہ وہ نور فطرت تھا پھر اس کے بعد وحی کی گواہی آ گئی. فرمایا اس کے بعد, اس سے پہلے, یعنی اس پیغمبر کی بعثت سے پہلے, ایسا نہیں ہے کہ تاریکی تاریکی تھی. اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود تھی, یعنی تورات موجود تھی. گویا پیغمبروں کی ہدایت کی ایک بہت بڑی تاریخ اس کی پشت پر ہے. تو دیکھیے کس طریقے سے علم کو واضح کیا ہے. یعنی علم اصلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کیا ہوتا ہے, اور یہ صرف دین کے علم کے بارے ہی میں نہیں ہے بلکہ ہر علم کی نوعیت یہی ہے, اصلاً انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے, لیکن اصول اور مبادی کی صورت میں ہے. اس کی بنیادیں اندر سے اٹھا دی گئی ہیں, وہاں اس کا بیج, اس کا تخم کاشت کر دیا گیا ہے. وہ استراری علم ہے. انسان اس علم کا نہ انکار کر سکتا ہے نہ اس کو جھٹلا سکتا ہے. وہ اگر زبان سے کسی وقت انکار بھی کرے تو اس کا عمل اس کی تکذیب کر دیتا ہے. وہ علم ہے جس کو لازماً ظہور پذیر ہونا ہوتا ہے. تو جس وقت انسان اس کی قدر کرتا ہے, ظاہر ہے کہ ظہور پذیر ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان جدوجہد کرے, انسان آگے بڑھے, انسان اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی سعی کرے. تو جس وقت وہ یہ سعی کرتا ہے, یہ جدوجہد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پھر نئے نئے علوم و فنون پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے علم ودیت کیا ہے, روشنی دی ہے, وہ اس کی قدر کرتا ہے تو وہی آتی ہے. وہی آ کے ان سب چیزوں کی تصدیق کر دیتی ہے, اس کی تفصیلات بیان کر دیتی ہے. اسی لیے جو کچھ وحی کے ذریعے سے ملتا ہے اس کو اتمام نعمت کہا جاتا ہے. یعنی نعمت تو موجود تھی, نعمت پوری ہو گئی, اس کے تمام مضمرات کھول دیے گئے, اس کی حقیقت واضح کر دی گئی, یہ ہوتا ہے. اور پھر اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن سے انسان اس چیز سے واقف نہیں ہے. ایک بہت بڑی تاریخ اس کے پیچھے بن چکی ہے, جس طرح علم کی ایک تاریخ ہے. اور وہ پتھر کے زمانے سے آپ شروع کرتے ہیں, پہیے کی ایجاد سے شروع کرتے ہیں, بالکل اسی طرح دین کے علم کی بھی ایک تاریخ ہے. اور یہ سیدنا آدم سے شروع ہو جاتی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ چونکہ تاریخ کے راہوں میں گم ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے خاص طور پر قریب میں جو چیز موجود تھی اس کا حوالہ دیا کہ اس سے پہلے تم جانتے ہو کہ موسیٰ کی کتاب بھی ایسے ہی دعوت لے کے آئی تھی, انہی حقائق کی تصدیق کے لیے آئی تھی. تو اس کا تعارف کرایا ہے, پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امامم و رحمہ, امام یعنی رہنما, اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود ہے. یہ جو امامم و رحمہ ہے یہ دو پہلوؤں کو بیان کرتا ہے، یعنی دنیا میں رہنما اور آخرت میں خدا کی رحمت جو ایمان والوں کو لازماً اپنے دامن میں لے لے گی. اللہ تعالیٰ کی ہدایت دنیا میں رہنمائی کے لیے ہے. کبھی امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ خدا کی رحمت ہے. یعنی انسان اگر اس کی قدر کرے گا تو پھر یہ نتیجہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی یہ جن کے پاس موجود ہو اللہ کی دی ہوئی برہان بھی، پھر اس کے بعد وہ گواہ جو اللہ کی طرف سے آ گیا، پھر موسیٰ کی کتاب بھی موجود ہے جو رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی ہے، کیا وہ شخص اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ہرگز نہیں. یہ سارا جملہ گویا ایک لحاظ سے مقدر ہو گیا ہے. اس پر فرمایا ہے اولئک یؤمنون بہ، اس طرح کے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. یعنی اگر کسی کو یہ چیزیں حاصل ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کرے. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اس طرح کے استفہامیہ جملوں میں بعض اوقات کلام کا ایک حصہ حذف کر دیا جاتا ہے، ہم نے اسے کھول دیا ہے. مدعا یہ ہے کہ قرآن کا انکار اس طرح کے دنیا پرستی کر سکتے ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے. اس سے پہلے کیا بیان ہوا تھا کہ وہ لوگ جو اس قرآن کے منکر ہو رہے ہیں ان کی بیماری یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کو اصل سمجھ لیا ہے. وہ اسی دنیا کے لیے جیتے، اسی کے لیے مرتے، اسی کو ہدف بنا کر اپنے شب و روز بسر کر رہے ہیں. مدعا یہ ہے کہ قرآن کا انکار اس طرح کے دنیا پرستی کر سکتے ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی غلط روی کی وجہ سے ان کی فطرت کا نور بجھ چکا ہوتا ہے. اب وہ ایک ایک چیز کو گویا مقابل میں لے لیجئے. فرمایا تھا کہ اس طرف تو اللہ کا جو نور اندر ودیت کیا گیا تھا اس کو بجھنے نہیں دیا گیا، لیکن انہوں نے بجھا دیا. ان کی فطرت کا نور بجھ چکا ہوتا ہے، اور جن کی فطرت کا نور بجھ چکا ہو وہ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ اگر باطن میں موجود روشنی کی قدر نہیں کی گئی تو پھر اس کی توفیق ہی نہیں دیتا کہ وحی کے ذریعے سے آنے والے علم کی انسان قدر پہچان سکے. اس سے اگر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ ان اہل کتاب کی طرف بھی کر دیا ہے جو اگرچہ ابھی پوری طرح سامنے تو نہیں آئے تھے لیکن اندر اندر مخالفت کے لیے تیار ہو رہے تھے. یہ مکیات ہے، سورہ یہود بھی مکے میں نازل ہوئی ہے، ابھی یہود پوری طرح سامنے نہیں آئے. مکیات میں بھی بعض موقعوں کے اوپر وہ اپنے سوالات لے کے آ گئے ہیں، اور کسی حد تک وہ مشرکین عرب کو بھی وہ سوالات القا کر رہے ہیں، لیکن ان سے براہ راست خطاب کا موقع اصلاً اسی وقت آیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں. تو مدنیات میں پھر ان کو براہ راست خطاب بھی کیا گیا ہے، جیسے بقرہ میں، آل عمران میں اور بعض اور صورتوں میں. یہاں ابھی یہ صورت نہیں ہے، تاہم اندر ہی اندر مخالفت کی تیاری ہو رہی ہے. تو ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ تو تمہارے پاس بھی تھا، اللہ نے برہان تمہیں بھی دیا تھا، وحی سے تمہیں بھی نوازا، تمہارے پاس بھی پے در پے پیغمبر آتے رہے ایک کے بعد دوسرا. پھر یہ کہ موسیٰ کی کتاب تمہارے لیے بھی ایسے ہی رہنما تھی، تم پر خدا نے یہ رحمت کی تھی، لیکن تم نے اس سب کچھ کو ضائع کر دیا، تو اس لیے اب انکار بھی کرو گے. لیکن کوئی شخص جس نے اس طریقے سے ان تمام مراحل میں اپنے آپ کو پابرجا رکھا ہے وہ ایمان ہی لاتا ہے، وہ اس سے محروم نہیں ہو سکتا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور تمہارے مخاطبین کے ان گروہوں میں جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا، یعنی اس سب کے بعد، اس سب کے بعد کہ ہر چیز واضح ہو گئی، حجت پوری ہو گئی، جو شخص منکر ہوگا اس کے لیے فن نار و موعدہ، وعدے کی جگہ دوزخ. تو اس طرح گویا بتا دیا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی اندر دی تھی اس کو بھی بجا دیا، وہ روشنی بھی باقی نہیں رہی. جب وحی کے ذریعے سے خدا کے پیغمبر نے آ کر اس ہدایت کی تصدیق کی تو اس کو بھی سننے ماننے کی توفیق نہیں ہوئی، اور جو کچھ ماضی میں تاریخ میں موجود تھا اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. تو اب پھر اس کے بعد تو یہ انکار کسی غلط فہمی کا انکار نہیں ہو سکتا. یعنی اندر جو کچھ تھا اگر صرف وہی ہوتا تو کوئی آدمی یہ عذر پیش کر سکتا تھا کہ گرد و پیش کے ماحول نے مجھے اس روشنی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں سامنے آیا، کسی نے مجھے بیدار نہیں کیا، میں غفلت میں پڑا رہا، اس سے خود نکل نہیں سکا، تو کوئی عذر ہو سکتا تھا. پھر اللہ کے پیغمبر نے آ کر بتایا کہ یہ بات مجھ پر واضح کی گئی ہے، مجھے پروردگار نے براہ راست خطاب کیا ہے، مجھے بتایا ہے کہ حقائق یہ ہیں، پھر بھی متوجہ نہیں ہوا، پھر بھی اس روشنی کی قدر نہیں کی. اور پھر پوری تاریخ سامنے رکھ دی گئی کہ یہ ہدایت، یہ رہنمائی کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا فلسفہ نہیں جو آج پیش کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے انبیاء علیہ السلام کی ایک پوری تاریخ موجود ہے. اس نے اس کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا، تو اب پھر منکر ہو گیا. یہ منکر اب کسی رعایت کا مستحق ہے؟ یعنی اس کے بعد بھی یہ حجت اب پوری ہو گئی ہے، ہر لحاظ سے پوری ہو گئی ہے، اس کے لیے اب وعدے کی جگہ دوزخ ہے. فلا تکو فی مریت من، سو اے پیغمبر تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شامت زدہ لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلائیں، ان کے اس رویے پر تمہیں کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات در حقیقت انہی بدبختوں کو سنائی گئی ہے جو قرآن کی مخالفت کے در پہ تھے. یعنی قرآن مجید میں یہ اسلوب عام اختیار کیا گیا ہے کہ بعض اوقات پیغمبر کو خطاب کر کے ایک بات کہی جاتی ہے، لیکن روح سخن پیغمبر کی طرف نہیں ہوتا بلکہ انہی کو تنبیہ کرنی مقصود ہوتی ہے. یہاں کہا تو اللہ کے پیغمبر کو خطاب کر کے ہے کہ سو اے پیغمبر تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، لیکن اصل میں کہا یہ ہے کہ بدبختوں، کیا یہ شک کی جگہ اب رہ گئی؟ کیا اس سب کچھ کے باوجود بھی تم اس کے بارے میں کسی شبہ کا اظہار کرتے ہو؟ تو ارشاد فرمایا کہ انہ الحق من ربک، اس لیے کہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. اور ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں. تو حاشیہ میں پڑھ رہا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شامت زدہ لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلائیں، ان کے اس رویے پر تمہیں کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات در حقیقت انہی بدبختوں کو سنائی گئی ہے جو قرآن کی مخالفت کے درپے تھے. استاذ امام لکھتے ہیں اس طرح کے جملوں میں جو عتاب ہوتا ہے اس کا رخ مخالفین کی طرف ہوتا ہے، لیکن وہ لائق التفات نہیں رہ جاتے. یعنی اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو براہ راست ایک بات بتائی جائے، اس وجہ سے ان کو خطاب کر کے براہ راست بات کہنے کے بجائے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ دی جاتی ہے. زجر و ملامت کا یہ اسلوب بسا اوقات براہ راست زجر و تنبیہ سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. یہ ہم بھی بعض اوقات یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ سامنے اگر کوئی نامعقول شخص کھڑا ہے تو اپنے ہی بیٹے کی طرف خطاب کر کے بہت سخت لب و لہجے میں بتاتے ہیں کہ یہ کوئی کرنے کا کام تھا، اس میں رخ اصل میں اسی کی جانب ہوتا ہے. قرآن میں اس کی نہایت دلاویز مثالیں موجود ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ مضمون ابھی جاری ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.